الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاطر شروع ہوتی ہے، قوله تعالی من یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں. روح میں ہے کہ اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وارثوں کو تسلی دیے اور ان کو آگاہ کی ایجاد تقریب اور انکار پر صبر کے لیے اشارہ. ہمیں سائے کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منکرین کی ایزا اور ان کے انکار سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کا حکم فرمایا گیا. لہذا جو آپ کے وارثین ہیں اولیاء اللہ اولیاء امت، ان کو بھی منکرین کے انکار پر صبر اختیار کرنا چاہیے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من تطمیر، جو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. ان میں اس علم قدرت کی نفی ہے جس کا جو حلال غیر اللہ میں اعتقاد ہے اور جو ان کو بامید اجابت پکارتے ہیں ان کی تعمید ہے. میں اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا یا یہ سمجھنا وہ میرے حال سے واقف ہے، یا اسے اللہ کریم کی طرح دور سے پکار کر مدد مانگنا یا صحت مانگنا یا ضرورتوں میں پکارنا، تو فرمایا یہ حماقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ کا ہے. اللہ کے بندوں سے دعا کرانا، خود اللہ سے آپ دعا کرنا سب سے اچھی بات ہے، لیکن غائبانہ پکارنا جائز نہیں. قوله تعالی انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. روح میں ہے تو مراد وہ ہیں جو حق تعالی کی ذات و صفات جلیلہ اور افعال جمیلہ کچھ جانتے ہیں، نہ وہ جو میں صرف صرف و ناف جانتے ہیں. سو سزا سو مزار فصیت کا پہلا علم ہے نہ دوسرا ہی. فرمایا اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے. فرماتے ہیں کہ علم اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ اور افعال کا ہے، افعال جمیلہ کا ہے. قدرت کی واحد و لا شریک ہونے، ہر حال سے واقف ہونے، ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھنے کا جو علم اللہ کی صفات کے بارے ہے، وہ علم مراد ہے. نہ کہ ویسے پڑھا لکھا یا کچھ صرف و ناف گرامر جانتا ہے یا دنیاوی علوم جانتا ہے تو اس کے ساتھ خشیت الہی آ جائے گی، اس سے نہیں آئے گی. رسم الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض ظلم ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. فرمایا کاسر پھر عمل کو جی استفاع کی قسم قرار دینا اس پر گار ہے کہ مطلق استفاع ولایت ہر مومن کو حاصل ہے اور ولایت عامہ یہی ہے. فرمایا اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلق استفاع یعنی مطلق تم لینے کی بات ہے، کہ ہم نے یہ کتاب ان لوگوں پر اتاری جن کو ہم نے چن لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایک درجہ ولایت کا حاصل ہے، ایمان لانے سے اللہ کریم سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ہر مسلمان کو ایک درجہ ولایت کا حاصل ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ نافرمانی کر کے ضائع کر بیٹھے اور اللہ کی نافرمانی پہ کار بند ہو جائے, تو گناہ رفتہ رفتہ عقیدے اور ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے. قوله تعالیٰ فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا, جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی. اس میں وہی مذکور ہے جس کے کہا کرتے ہیں کہ راز و اسرار سے فاسد الاستعداد کا مرض اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے کو بزرگوں میں شمار کرنے لگتا ہے. یعنی فطری طور پر جس بندے کا مزاج مسخ ہو چکا ہو, وہ اگر اور ادو وزان بھی کرے, نوافل بھی پڑھے, مجاہدہ بھی کرے, تو بجائے عظمت الہی کے اپنی بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بہت فاسدہ ہوں, میں بہت نیک ہوں, میں بہت بزرگ ہوں. کیونکہ استعداد ہی فاسد ہو چکی تھی جو ایمان کی کمزوری اور استعداد کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے. تو جب استعداد فاسد ہو جاتی ہے تو پھر مجاہدہ جو کچھ اندر ہے اسی کی ترقی ہونی ہے نا. تو فرمایا ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو ان کی برائی اور بڑھ گئی, بجائے اس کے کہ توبہ کر کے جو استعداد تھی اس میں ترقی. سورہ یاسین شروع ہوتی ہے, سورہ فاتح تمام ہوئی. قوله تعالى انما تنذر من اتبع الذكر, آپ تو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے. اس میں دلالہ کے تربیت پر فائدہ جو مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی استعداد کا ضرور ہے, نہ کہ مربی کی ظاہری عطا. اور مسئلہ مشہور ہے, سمجھتے ہیں کہ طالب کو جو محنت کرائی جاتی ہے اس کو جو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے اس میں استعداد پیدا فرما دی ہے اور اسے فائدہ ہو رہا ہے. یہ مربی یعنی شیخ کا کمال نہیں ہے, شیخ کے بس میں ہوتا تو سب کو دے دیتا. تو دینا اللہ کا کام ہے, اور جو مجاہدہ کرتا ہے جتنا اس میں خلوص ہوتا ہے, جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اتنی اللہ کریم کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہے. جو فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی استعداد کا ضرور ہے. جو فائدہ ہوتا ہے کسی کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب میں اللہ نے استعداد پیدا فرما دی ہے. قوله تعالیٰ وارسلنا الیہم اثنین, ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استادہ کے قضاتے ہو. اصل یہ ہے کہ بعض مشائخ اس طریقے کے اپنے خلفاء کو ارشاد طلب کی مختلف بلاغ میں بھیج دیتے ہیں. فرمائیے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا, تو یہ دو بندے جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے, اور انہوں نے انہیں وہاں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. تو فرماتے ہیں یہ اس بات کی اصل ہے کہ اس طرح بعض مشائخ اپنے خلفاء کو لوگوں کی اصلاح کے لیے مختلف ممالک میں یا مختلف شہروں میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ اس کی اصل عیسائی تعلیم ہے. قالوا تعالى قالوا انا تطيرنا بكم, وہ لوگ کہنے لگے ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. روح میں ہے کہ جب انہوں نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر قحط یا مرض جزام مسلط ہوا. مقولین کے انکار کی وقت اللہ کی یہی عادت کی جاتی ہے. فرمایا جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو ان پر مصیبتیں آ گئیں, قحط آ گیا, کوڑ کی بیماری آ گئی. تو بجائے توبہ کرنے کے وہ کہتے تھے کہ تمہارا آنا منحوس ہوا, تمہارے آنے کے بعد یہ مصیبت آ گئی. کفر اور برائی میں عقل کی ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور بندہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. قوله تعالی ما انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے عام آدمی ہو. تو فرمایا منشا اس قول کا یہ تھا کہ منتہی احوال ظاہرہ میں مبتلی مبتدی کے مشابہ ہو جاتا ہے. انبیاء قرب الہی کی ان منازل میں ہوتے ہیں جن میں غیب نبی کا کے دخل کا تصور بھی نہیں, لیکن بظاہر بالکل عام آدمی کی طرح نظر آتے ہیں. تو کفار نے کہا بھی ہمیں تو تم میں خاص بات ہم سے الگ نظر نہیں آتی, جس طرح ہم ہیں ویسے ہی آدمی آپ نہیں ہیں, کھاتے پیتے چلتے پھرتے کپڑے پہنتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ایک ہی جیسے ہم, تو آپ کا نبی کیسے ہو گئے. تو فرماتے ہیں شاید سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتہی احوال ظاہرہ میں مبتدی کے مشابہ ہو جاتا ہے, یعنی کامل ولی اللہ جو ہوتا ہے یا آخری منازل میں منتہی مقامات پہ چلا جاتا ہے تو ظاہر بالکل عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اسے سمجھ نہیں آتی. وہ فارسی کا مقولہ ہے کہ مصرع ہے کہ کیوں بہ منزل میر صد اسوار پیادہ نہیں چلے, اس مسافرت میں اس نئے راہ میں تو کوئی سواری اختیار کرتا ہے, لیکن جب اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی سواری چھوڑ دیتا ہے, پیدل ہو جاتا ہے, عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے. قالوا تعالی قالوا طائرکم معکم, ان رسولوں نے کہا تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. روح میں ہے یہ اشارے ہم کی اس اعزاز فاسد کی طرف, جب انہوں نے انبیاء سے رسولوں سے یہ کہا کہ تمہارے آنے سے یہ مصیبتیں آئیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری نوست ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نوست تو خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے, یعنی تمہاری استعداد فاسد ہو چکی ہے. تمہارے اندر جو کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا تھا وہ برائی میں لکھا چکا ہے, تم برائی کرتے ہو نیکی کی طرف نہیں جاتے ہو. یہ ایسا عذاب الہی ہے کہ استعداد فاسد ہو جائے تو نیکی کو جی نہیں چاہتا. اگر آدمی کو بھاگ دوڑ کر کرے بھی تو اسے پسند نہیں آتی اور برائی میں دل لگ جاتا ہے. استعداد صحیح ہو جائے تو برائی کو دل نہیں کرتا, نیکی پسند ہوتی. تو انبیاء نے فرمایا کہ تمہاری یہ نوست تو خود تمہاری استعداد فاصلہ بری استعداد تو تمہارے اندر موجود ہے. قوله تعالی وما لی لا اعبد الذی فطرنی, میرے پاس کون سا عذر ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. فرمایا اس ارشاد میں تلطف ہے اور مسلحین کا یہی طرز ہے, یعنی یہ جو انداز تبلیغ ہے انہوں نے ان پر تنقید کرنے کی بجائے اللہ کی تعریف کر کے عبادت کی طرف دعوت دی. فرماتے ہیں جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کا یہی طرز ہوتا ہے کہ وہ پیار سے ہمدردی سے اور محبت سے بندے کو دعوت دیتے ہیں, میں اس پر اعتراض کر کے اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتے. قوله تعالی الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, اے اولاد آدم کیا ہم نے تم کو تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہاں اطاعت کو زیادت تعزیر و تنقیر کے لیے عبادت سے تعمیر فرمایا. تو عبارات صوفیہ میں جو اپنی نسبت بت پرست وغیرہ الفاظ واضح ہیں وہ اقرار کفر نہیں ہوتی, یہ نفس کے معنی میں ہیں. یہاں فرمایا اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرو. ان میں سے کوئی بھی شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا, شیطان کی بات مان کر چلتا تھا. تو فرمایا اسے اللہ نے اس میں زیادہ اس سے ڈرانے کے لیے اور اس سے متنفر کرنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے، اگر شیطان کی اطاعت کرتے ہو تو شیطان کی عبادت کرتے ہو. تو فرمایا بعض صوفیہ جو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں، اپنی نسبت کہہ دیتے ہیں بت پرستوں میں میرا ایمان جاتا رہا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گئے، مراد یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بات اگر خواہش نفس کے مطابق ان سے صادر ہو گئی تو اپنے آپ پر فتوی دینے لگ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں عبادت اس آیت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اطاعت ہی عبادت ہے، اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت ہی ہے. اگر وہ اللہ کی بجائے شیطان کی اطاعت کرے گا، غیر اللہ کی اطاعت جو بھی کرے گا وہ شیطان کی اطاعت ہے، تو وہ شیطان کی عبادت ہو جائے گی. قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا سبب نہ ہونا چاہیے، بے شک اب سب جانتے ہیں جو یہ دل میں رکھتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود مطلع ہے، مناسب انتظام لے لے گا. فرمایا اس میں اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر دین کا کام اور تبلیغ کا اور اصلاح کا جاری رکھنا چاہیے. باقی جو کوئی کرتا ہے اللہ اس کے حال سے واقف ہے، وہ خود اس سے نبٹ لے گا. سورہ یاسین تمام ہوئی، سورہ صافات ہے آگے. قوله تعالی ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون. یہ بے شک بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تفریح ہے کہ آخرت کی نعمت جنت حور و قصور مطلوب ہے، اس پر رغبت دی گئی، نہ کہ ان کی ان مدعیوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم کو جنت کی کیا پرواہ ہے، کیا چیز ہے. البتہ مغلوب الحال لوگوں سے منقول ہے وہ معلوم ہے. فرمایا جنت اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے قرآن میں رغبت دی گئی تو وہ مطلوب ہیں، اور وہ بجائے خود ان کی ذات مطلوب نہیں ہے، مطلوب اس لیے ہیں کہ وہ سند ہے اللہ کی رضا کی، یعنی اسے جنت ملے گی جس سے اللہ کریم راضی ہوں گے، تو اس لیے وہ مطلوب ہے. تو فرمایا جاہل مدعی جو جاہل صوفی بنے ہوتے ہیں یا اپنے صاحب حال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بڑی ڈنگے مارتے ہیں کہ ہم کو تو جنت کی پرواہ نہیں اور ہمیں جنت کی کیا ضرورت. تو فرمایا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مغلوب الحال ہو جائے، مجذوب ہو جائے تو وہ اور بات ہے، بقائمی ہوش و حواس جس مقام کے حصول کے لیے قرآن کریم رغبت دلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی کہ نا مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ درست ہے. قوله تعالى ونجيناه واهله من الكرب العظيم. ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی. اس سے معلوم ہو کہ تبھی غم کا مال کے منافی نہیں کہ تبھی بشری تعداد کامل میں بھی رہتے ہیں، اور اس کے خلاف جو منقول ہے وہ بیکار کی وجہ سے. فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بڑے دکھ سے نجات دی. تو فرمایا اگر دکھ اور غم انبیاء بھی محسوس کرتے ہیں تو پھر ولی کی کیا حیثیت ہے؟ جو فطری انسانی خصوصیات ہیں وہ ہوتی ہیں، بندے کو خوشی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے، یہ کمال کے منافی نہیں ہے. قوله تعالی جاء ربه بقلب سلیم. جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے، اس میں اشارہ ہے کہ حق تعالی کا قرب جس کو مجید سے تعبیر فرمائے اس کے ساتھ مشروط ہے، کہ طلب تمام آفات سے مثل فساد عقائد و دینیات و صفات سے ساتھ ہیں. فرماتے ساتھ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلب جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی سالم ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی سالم ہو، تب قرب الہی کا سبب بنتا ہے. قوله تعالی فنظر نظرہ فی النجوم فقال انی سقیم، سے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا، کہہ دیا میں بیمار ہونے کو ہوں. اس میں دفع شر کے لیے حیلہ کا جواز مذکور ہے، وہ دینی ہو یا دینی. فرماتے ہیں وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان ستاروں سے حساب بھی کرتے تھے اور قسمت کے حال معلوم کرتے تھے اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور ایک نگاہ ڈال کر ان سے کہہ دیا کہ مجھے ایسی سمجھ آ رہی ہے کہ میری تو طبیعت خراب ہونے والی ہے. انہوں نے سمجھا ستاروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار، صاف انکار کرنے کی بجائے ایک ہیلا اختیار کیا اور پیچھے رہ گیا اور ان کے بتوں کو توڑ دیا. وہ لمبا قصہ ہے. فرماتے ہیں اس میں اس بات کا جواز ہے کہ دنیاوی شر ہو یا دینی نقصان کا اندیشہ ہو، اس سے بچنے کے لیے جائز ہیلا اختیار کرنا چاہیے. قوله تعالی ان ھذا لہو البلاء المبین، حقیقت میں یہ بھی بڑا امتحان تھا. اس میں دلالت ہے کہ خاص کا بھی امتحان ہوتا ہے، سو ان کو تردد و گمان نہ کرنا چاہیے. میں اس میں جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان ہے تو پھر ولی کی کیا حیثیت ہے؟ تو منتہی اور خاص 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 لوگ ان کا بھی امتحان جاری رہتا ہے، دنیا دار ابتلا ہے، موت آنے تک کا آدمی آزمائش میں ہوتا ہے. قوله تعالی اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالی نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کیں؟ اس عنوان خاص سے نقیر کرنا باوجود ہے کہ بنین تو وجود جب سبحانہ تعالیٰ کے لیے امتحان ہے، اس پر دعال ہے کہ ذہن میں ایک چیز جو ادق ہے دوسری چیز جو آل ہے، ان دونوں میں تفاوت ہے، وہ دونوں میں مساوی ہوں. حق تعالیٰ دونوں سے منظمہ ہے، بس اس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ اس وقت حق تعالیٰ کا اختیار تصور ہوتا ہے، یہ جائز نہیں. اختیار ایسی وجہ سے تصور کیا جا رہا ہے جن میں تو صحابت سے مزدار عظیم سے مجرد، تو اس کو مقدار صغیر کے ساتھ تصور جائز نہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ بیٹے بھی اللہ کی دین ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خود پیدا فرماتا ہے، لیکن جو اوصاف اس نے بیٹوں میں رکھے ہیں وہ چونکہ ان کا کام میدان عمل میں ہے، بیٹی میں جو اوصاف رکھے ہیں اس کا کام گھر کے اندر ہے، تو اس لحاظ سے بیٹے بہتر ہوتے ہیں. فرمائے کہ تم تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں صفات باری کا اگر کمال کا تصور نہ کر سکے بندہ، تو ادنا سا تصور نہیں کرنا چاہیے، کسی کمزوری کا تصور اللہ کریم کی طرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ قادر ہے ہر چیز پہ اور ہر ایک کا بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. کسی کمزوری کا جو ہے تصور وہ اللہ کریم کی طرف جائز نہیں. قوله تعالی وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین درجہ ہے. روح میں صدی سے منقول ہے کہ مقام معلوم قرب اور مشاہدہ میں، اسی طرح دوسرے موقع میں فرشتوں کو اپنے مقام سے تحقیر ربوط دونوں نہیں ہوتے، انسان کو دونوں ہوتے. یہ فرشتوں کا قول ہے کہ ہمارا درجہ تو مقرر ہے، تو فرماتے ہیں کہ فرشتے کو جس مقام پر اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے، اس سے نہ اسے ترقی ہوتی ہے نہ اس سے اسے تنزلی ہوتی ہے، نہ وہ اس سے نیچے جاتا ہے اور ساری عمر ذکر کرتا رہے، اطاعت کرتا ہے، ساری عمر نافرمانی نہیں کرتا، اس کے باوجود سے ترقی نہیں ہوتی، اس کا وہی مقام معین ہے جو اللہ نے مقرر فرما دیا. انسان جو ہے اس کو دونوں ہوتے ہیں، نیکی نہیں کرے گا تو تنزل ہوگا، مجاہدہ کرے گا نیکی کرے گا، خلوص سے کرے گا تو ترقی ہوگی. انسان کے لیے دونوں ہیں اور فرشتے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی وسلم. اللهم ربنا لا تقتلنا بالذنب ولا تهلكنا بعذاب الصبر ولا تقبل الظالم. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يرحمنا انت ولينا وسخرنا وحذرنا في مرضك. اللهم يا شافع الامراض يا داف البليات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات عليك توكلنا واليك رجعنا. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.